السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب الفتن. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، تقریباً ہم جو نشانیاں پڑھنا تھا پڑھ چکے، قیامت کی نشانیاں، اور تقریباً کہا جاتا ہے کہ 100 سے زیادہ لوگوں نے، جو محدثین تھے یا علماء تھے، انہوں نے اس ٹاپک پر کتابیں لکھی ہیں. اب آپ سوچ لیں کہ شروع سے ہی، کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے ہی لوگوں نے اس پر کام کرنا شروع کیا تھا، اپنی کتاب الفتن پر. اور اس کی اہمیت اسے اجاگر ہوتی ہے کہ شروع سے ان لوگوں کو اس بات کی فکر تھی کہ علامات قیامت کیا ہوں گی، اور فتنے کس طرح سے رونما ہوں گے. اور فتنے، جیسے کہ ہم نے اس کا مطلب پڑھا تھا، کہ فتن تپانے کو کہتے ہیں نا، یعنی جب کسی بھی چیز کو خالص کرنے کے لیے پگھلایا جاتا ہے یا آگ سے گزارا جاتا ہے تاکہ اس کی خالص جو اس کی حیت ہے وہ رہ جائے، اس کے لیے یہی لفظ آتا ہے، یہی روٹ سے لفظ آتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فتنے اس لیے آتے ہیں کہ جو ایمان کی آزمائش کے لیے آتے ہیں، ایمان والوں کے لیے، تاکہ وہ اپنے ایمان کو اور مزید پختہ اور مضبوط کر سکیں اور نکھر کر سامنے آ سکیں. اللہ تعالیٰ ایسے ویسے لوگوں کو نہیں چوز کرتا ہے کہ جو تھوڑ دلے ہوں، جو ارادے کے کمزور ہوں. اللہ تعالیٰ بھی اپنے دین کے لیے مضبوط ارادے کے لوگوں کو قبول کرتا ہے یا چوز کرتا ہے، اور ایمان میں مضبوط لوگوں کو. تو اب یہاں پر اس کتاب کو پڑھنے سے ہمیں یہی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ تو شروع سے ہی تمام صحابہ، تابعین اور تبع تابعین اس سے ڈر رہے تھے یا ڈرتے تھے، اور ان لوگوں نے کوشش کیا کہ ان صحابہ اکرام کی زندگی کا اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ دنیا سے کنارہ کش ہو کر بیٹھ گئے اور صرف اللہ اللہ کرتے رہے، یا صرف مسجدوں کو انہوں نے اپنا مسکن نہیں بنا لیا تھا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ میدان عمل میں اتر آئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اور علم کی فیلڈ میں بھی انہوں نے بہت کچھ کام کیا، یعنی علم بھی پھیلاتے رہے، علم کی ترویج اور ارشاد کرتے رہے، دوسرا اپنی آخرت کی فکر بھی ساتھ میں کرتے رہے، لوگوں کو عمل پر ابھارتے بھی رہے. لیکن یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے کہ 100 سال کے بعد ہم میں سے جو بھی یہاں ہے وہ کوئی زندہ نہیں بچے گا. اس کا مطلب تمام صحابہ 100 سال کے اندر ہی وفات پا گئے. 110 ہجری میں آخری صحابی کا انتقال ہوا تھا. ہماری پرانی حدیث والے لوگ بتا سکتے ہیں کہ آخری صحابی کون تھے جن کا انتقال ہوا؟ بہت دفعہ ہم نے حدیث کی کلاس میں پڑھا ہے، کوئی بتا سکتا؟ آخری صحابی جن کا انتقال ہوا تھا 110 ہجری میں، نہیں یاد ہے؟ لکھ کر جواب دیجیے آپ لوگ. اگر آپ نہیں، انس رضی اللہ عنہ نہیں تھے، حالانکہ ان کی بھی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، لیکن آخری صحابی جن کا انتقال ہوا ہم نے حدیث کی کتاب میں پڑھا تھا، حدیث کی اہمیت اور ضرورت میں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے جو بھی نام بتائے ہیں، نہیں وہ نام نہیں ہے، ان کا نام تھا عامر بن واصلہ. ٹھیک ہے، عامر بن واصلہ یہ آخری صحابی تھے جو 110 ہجری میں جن کی وفات ہوئی تھی، اور یہ 6 سال کے تھے جب تک انہوں نے اچھی طرح ہوش و حواس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. بلکہ ان کے ساتھ ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ رسول اکرم نے برکت کے یہ تبرک کے طور پر جو منہ میں پانی لیا تھا اپنے، وہ ان کے جسم یا چہرے پر اس کے چھینٹے گئے تھے تاکہ ایک تبرک کے طور پہ. تو بہرحال عامر بن واصلہ یہ صحابی کا نام تھا جو آخری صحابی فوت ہوئے. ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا. تو بہرحال صحابہ کرام نے جو کچھ کیا الحمدللہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور آج بھی وہ تمام صحابہ ہمارے لیے ایک طرح سے ایک روشنی بنے ہوئے ہیں، سمجھیں، یا روشنی کا مینار بنے ہوئے ہیں کہ ہم ان کی سیرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا راستہ طے کر سکتے ہیں الحمدللہ. تو بہرحال فتنوں سے ہم کیسے بچیں، فتنوں کی وجہ سے ہم اپنے آپ کی آخرت کی تیاری کیسے کریں، اور ان قیامت کی نشانے کو پڑھ کر ہمارا طرز عمل کیا ہو، ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہو، تو دونوں کے بیچ ہمیں اعتدال کی ضرورت ہے. نہ ہی ہم دنیا سے کٹ کر رہ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم دنیا کے بندے بن سکتے ہیں. اور جیسے وہ ایک جملہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں نا، جو ہم نے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کسی سے سنا تھا کہ نہ اسلام میں ترک دنیا ہے نہ غرق دنیا ہے، نہ آپ دنیا کو ترک کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں غرق ہو سکتے ہیں، تو دونوں کے بیچ میں اعتدال کی راہ ہم کو استعمال کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو پورا کر سکیں. دھوئیں کا چھا جانا، آتے ہیں ہم حدیث کی طرف، اور صحیح مسلم ہی کی حدیث ساری ہے، جیسے کہ قرآن میں بھی ہم پڑھتے ہیں. جی، یہ سورہ دخان کی آیت نمبر 10 سے 16، اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں. آپ اس دن کے منتظر رہیں جبکہ آسمان ظاہرا دھواں ہوگا یا دھواں لائے گا، جو لوگوں کو گھیرے گا یہ دردناک عذاب ہے. وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ آفت ہم سے دور کر، ہم ایمان قبول کرتے ہیں. ان کے لیے نصیحت کہاں ہے؟ کھول کھول کر بیان کر دینے والے پیغمبر ان کے پاس آ چکے ہیں، پھر بھی انہوں نے ان سے منہ پھیرا اور کہہ دیا کہ سکھایا پڑھایا ہوا ہے مجنون ہے. ہم عذاب کو تھوڑا دور کر دیں گے تو تم پھر اپنی اسی حالت پر آ جاؤ گے. جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے، یقیناً ہم بدلہ لینے والے ہیں. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے لیے یہ دعا کی تھی، اس میں ایک طرح سے بد دعا کہہ سکتے ہیں، کہ وہ بھوک سے بے حال ہو جائیں، یوسف علیہ السلام کی جیسے قحط ان کے اوپر آ جائے جو یوسف علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی تھی اور مکہ والوں کو بہت برا حال ہو گیا تھا. یہاں تک کہ ابو سفیان آپ کے پاس ریکویسٹ لے کر آئے تھے کہ آپ اپنی، یعنی آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں اور آپ کی قوم تباہ ہو رہی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے. تب رسول اللہ نے واپس اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور پھر ان کے حالت ٹھیک ہو گئے تھے. یعنی اس قدر قحط سالی ہو گئی تھی مکہ والوں کو. تو یہ تو ایک دھواں تھا جو ان کو آسمان دھواں دھواں نظر آتا تھا، لیکن ایکچوئل جو اصل دھواں ہوگا وہ قیامت کے وقت ظاہر ہوگا، جو ایکچوئل دھواں ہوگا اور جس سے ان کو آسمان دھواں دھواں نظر آئے گا. اور ویسے بھی ہم پڑھتے ہیں کہ وہ عزت سما و کشیدت ہے نا، کہ آسمان کی کھال کھینچ دی جائے گی، یہ آسمان دروازے ہی دروازے ہوگا. تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے وقت یہ تمام چیزیں، یعنی جو زمین ہے، آسمان ہے، چاند، سورج، ستارے، یہ سب تتر بتر ہو جائیں گے. یعنی جیسے ابھی جس طرح سے ابھی وہ امن و امان میں ہے اور جس طرح سے ابھی ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا. تو آپ سوچیں کہ کیسا وہ وقت ہوگا. تو بہرحال جو حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم کی، حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ وہ قیامت قائم ہرگز نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھو گے. پھر آپ نے ان نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے دھوئیں کا بھی ذکر کیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے نیک عمل کرنے میں جلدی کرو، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دھوئیں کا نکلنا، دجال کا ظاہر ہونا، جانور کا نکلنا، اجتماعی اور انفرادی عذاب. اچھا، یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اجتماعی عذاب بھی آئیں گے اور انفرادی عذاب بھی آئیں گے. اور ابھی اجتماعی عذاب ہم دیکھتے ہیں، ہم یہ کرونا ہی وائرس ہم دیکھتے ہیں کہ یہی اجتماعی عذاب بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور انفرادی عذاب یعنی ایسی بیماریاں پھوٹ پڑیں گی کہ جس کا کسی انسان کو، یعنی اس کے بارے میں کوئی ریسرچ ثابت نہیں کر سکیں کہ یہ کیا بیماری ہے. اور ایسی کئی بیماریاں ہم سب جانتے ہیں کہ جس کا کوئی علاج فی الحال نہیں ہے اور اس کو جان بھی نہیں سکا انسان. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے ہم کو. اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے جو بات یہاں پر ارشاد فرمائی کہ نیک عمل کرنے میں جلدی کرو. تو اب دیکھیں کہ ہم کو تو کسی کو بھی نہیں معلوم کہ ہماری موت کب آنے والی ہے، لہٰذا جتنی جلدی ہو سکے نیک عمل کرنے میں جلدی کریں. کل پر نہ ٹالیں کوئی بھی بات کو، یا یہ نہ کہیں کہ بعد میں کر لیں گے، بلکہ جو کرنا ہے ابھی اور آج کریں، کیونکہ کسی بھی انسان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے اور یہ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 3 اشیاء کا ظہور ہو جائے گا تو پھر کسی نفس کے لیے اس کا ایمان لانا مفید ثابت نہیں ہوگا کہ جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی خیر کا کام نہیں کیا تھا. مغرب سے طلوع آفتاب، دھواں اور زمین کے جانور کا خروج. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے لیکن اس کو مسند احمد نے بھی روایت کیا ہے. تو اسی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ نیک عمل کرنے میں انسان کو جلدی کرنی چاہیے. کب کون سی نشانی ظاہر ہو جائے ہم نہیں جانتے. اور کئی سال پہلے سے، آج سے تقریباً 5 سے 6 سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ سورج اپنی جگہ سے ہٹ کر، یعنی اتنا تھوڑا تھوڑا وہ ہٹ رہا ہے کہ وہاں سے وہ نمودار ہو رہا ہے. اور ہم جانتے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، ہمیں تو اس پر ایمان ہے کہ سورج کسی اور جگہ سے، یعنی مغرب سے طلوع ہوگا، جہاں سے وہ طلوع ہوتا ہے اس کی وجہ مغرب سے طلوع ہوگا. تو یعنی اتنا وہ ہٹتا جا رہا ہے کہ اپنی جگہ سے ہٹ کر وہ کافی آگے آ گیا ہے بتایا جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے وہ مغرب تک, قیامت کے وقت مغرب تک آ جائے, یعنی وہاں سے پھر نمودار ہو. تو یہ تمام جو احادیث سے جو علامات ہمیں ملتی ہیں, تو ایک علامت یہ بھی ہے کہ آسمان پر دھواں چھا جائے گا, اور یہ دھواں قیامت کے قریب ظاہر ہوگا جو تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ علامت ظاہر ہو چکی ہے, اور بعض کہتے کہ نہیں, یہ قیامت کے وقت ظاہر ہوگی. یعنی صحابہ کرام میں بھی دو گروپ بن گئے تھے, یا اس میں صرف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اوپینین یہ تھا کہ یہ دھواں ظاہر ہو چکا ہے, لیکن تمام دوسرے صحابہ اور تمام محدثین اور تمام علماء کا یہ کہنا ہے کہ نہیں, بلکہ یہ دھواں قیامت کے وقت ظاہر ہوگا. جیسے کہ عبداللہ بن مسعود اس بات پر غصہ ہوئے تھے جب ان کے سامنے کسی نے یہ بات بیان کی. ایک ہم کو مشہور واقعہ ملتا ہے, جو تابعی ہیں بہت مشہور مسروق, وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے قبیلہ کندہ میں واعظ کرتے ہوئے کہا کہ قیامت کے دن ایک دھواں اٹھے گا جس سے منافقوں کے کان اور آنکھیں بالکل بیکار ہو جائیں گی, لیکن مومن پر اس کا اثر صرف زکام جیسا ہوگا. ہم اس کی بات سے بہت گھبرا گئے. پھر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں وہ بات سنائی. وہ اس وقت ٹیک لگائے بیٹھے تھے, اسے سن کر غصے میں آ گئے اور سیدھے بیٹھ کر فرمانے لگے, اگر کسی کو کسی بات کا حتمی علم ہے تو پھر اسے بیان کرنا چاہیے, لیکن اگر علم نہیں ہے تو کہہ دینا چاہیے کہ اللہ عالم, یعنی اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. یہ بھی علم ہی ہے کہ آدمی اپنی لا علمی کا اقرار کر لے اور صاف کہہ دے کہ میں نہیں جانتا. اللہ تعالی نے اپنے نبی سے فرمایا تھا, آپ کہہ دیں کہ میں اپنی دعوت و تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا, اور نہ میں تکلف یعنی بناوٹ کرتا ہوں. واقعہ دراصل یہ ہے کہ قریش کسی طرح اسلام نہیں لاتے تھے, اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا کی کہ اے اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے جیسا قحط بھیج کر میری مدد کر. پھر ایسا قحط پڑا کہ لوگ تباہ ہو گئے اور مردار اور ہڈیاں کھانے لگے. اگر کوئی فضا میں دیکھتا تو فاقے کی وجہ سے اسے دھواں سے دکھائی دیتا. پھر ابو سفیان آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں لیکن آپ کی قوم تباہ ہو رہی ہے, اللہ سے دعا کیجیے کہ ان کی مصیبت دور ہو. اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو سورہ دخان کی آیت تھی کہ اس دن کا انتظار کرو جب آسمان ظاہراً دھواں لائے گا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایکچولی عبداللہ بن مسعود سمجھتے تھے کہ دھواں ظاہر ہو چکا ہے جب کفار مکہ کو دھواں دکھائی دیتا تھا, لیکن تمام محدثین تمام علماء کا یہ کہنا ہے, جس میں مجاہد, دہاق, ابو العالیہ اور بھی بہت سارے محدثین ہیں, وہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ دھواں ظاہر ہو چکا ہے, لیکن کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ زیادہ قوی موقف یہ ہے, یعنی زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ دھواں علامت قیامت میں سے ہے اور قیامت کے وقت ظاہر ہوگا. یعنی ابھی تو تم کو جو دھواں دکھائی دے رہا ہے وہ تو تمہارا تخیلاتی دھواں ہے, تم فاقے کی وجہ سے تمہارا ذہن چکرا گیا ہے اور تمہاری آنکھیں چندیا گئی ہیں تو تمہیں دھواں دکھائی دے رہا ہے, لیکن اصل دھواں تو اس وقت ظاہر ہوگا اور وہ تکلیف دہ ہوگا, یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے. اور ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ بھی یہی ثابت کرتے ہیں کہ یقیناً دھواں قیامت کے ان نشانیوں میں سے جن کا انتظار کیا جا رہا ہے, اور یہی بات قرآن سے ظاہر ہے. اور امام نووی رحمہ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دھواں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اور بے شک یہ نشانی قیامت کے قریب ظاہر ہوگی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اصل دھواں ہے وہ قیامت کے قریب ظاہر ہوگا, اور وہی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی. اب اس کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں نیک اعمال انجام دینے ہیں. دوسری نشانی جو بتائی گئی, مغرب سے طلوع آفتاب. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ 10 جو نشانیاں بتائی گئی تھیں اس میں سے سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا ہے. سورہ انعام میں آتا ہے آیت نمبر 185 میں کہ کیا وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں, یا آپ کا رب آئے, یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آئیں. جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اسے فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا, یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا. کہہ دیجئے تم انتظار کرو, بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. تو یعنی کچھ نشانیاں ایسی آئیں گی کہ اس کے بعد کسی کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا, اور اسی میں ایک سورج کا مشرق کی وجہ مغرب سے طلوع ہونا ہے. اور حدیث میں آتا ہے, یہ بھی صحیح حدیث ہے ترمذی کی, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس دن آپ کی رب کی کوئی بڑی نشانی ظاہر ہو جائے گی تو کسی نفس کو اس کا ایمان لانا مفید ثابت نہیں ہوگا. اور سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، یہی نشانی آپ کی مراد تھی. اور حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم اس سے پہلے 10 علامات دیکھو گے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا. اور 6 نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے نیک عمل میں جلدی کرو، اور اس میں سے ایک ہے سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا. یعنی الگ الگ احادیث میں ہم کو الگ سے بھی ذکر ملتا ہے، یعنی صرف آپ نے پوری 6 نشانیاں نہیں بتائی بلکہ صرف پرٹیکولر وہ ایک نشانی بتائی ہے، یعنی مغرب سے طلوع ہونے کی. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث یاد کی ہے جسے میں آج تک نہیں بھولا ہوں. میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، قیامت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور چاشت کے وقت زمین سے ایک جانور نکلے گا، ان میں سے جو نشانی پہلے نمودار ہو تو دوسری بھی فوراً اس کے بعد نمودار ہو جائے گی. تو علماء کرام یہ کہتے ہیں، یعنی عبداللہ بن عمر کی اس روایت سے، کہ یہ جو بڑی بڑی نشانی ہیں جیسے کہ سورج کا مشرق سے نکلنا، زمین کا جانور، آگ کا نکلنا، یہ سب ایک کے بعد دیگرے فوراً ظاہر ہو جائے گی. یعنی بس ایک نشانی نکلے گی تو پھر ہو سکتا ہے دوسرے دن دوسری نشانی بھی نظر آ جائے. واللہ اعلم. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور کہا جاتا ہے کہ بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، تو یہ نشانی بھی ابھی ظاہر نہیں ہوئی، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے. اور جو مشہور حدیث ہے جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پہلے بھی کئی دفعہ، سورج سجدہ کرے گا اور وہ قبول نہ ہوگا. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب آفتاب کے وقت ان سے دریافت کیا کہ تمہیں علم ہے کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو علم ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ عرش کے نیچے پہنچ کر پہلے سجدہ کرتا ہے، پھر دوبارہ آنے کی اجازت چاہتا ہے اور اسے اجازت دے دی جاتی ہے، اور وہ دن بھی قریب ہے کہ جب یہ سجدہ کرے گا تو اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا، اور اجازت چاہے گا لیکن اجازت نہ ملے گی، بلکہ اسے کہا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں واپس چلا جا. چنانچہ اس دن مغرب ہی سے نکلے گا. اور اس آیت والشمس تجری لمستقر لها میں اسی طرف اشارہ ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. اس حدیث سے معلوم ہے کہ سورج روزانہ غروب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اور دوبارہ لوٹنے کی اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اجازت دے دیتے ہیں. لیکن قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا جب سورج سجدہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا سجدہ قبول نہیں کریں گے، اور وہ دوبارہ لوٹنے کی اجازت طلب کرے گا، اور اسے اجازت بھی نہیں دی جائے گی. لہٰذا وہ مشرق کی بجائے مغرب سے ہی واپس لوٹ آئے گا، اور اس وقت قیامت انتہائی قریب ہوگی. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بتاتے ہیں کہ سورج اور چاند ان کو سجدہ نہ کرو بلکہ اللہ کو سجدہ کرو، کیونکہ سورج تو خود اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا ہے. تو جو قومیں سورج کو پوجا کرتی تھیں یا سورج کی پوجا کرتی تھیں ان کے لیے اس میں بھی نشانی ہے. اور یہ جو آخری وقت ہوگا اصل میں اس کے بعد کسی کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. جب یعنی مغرب سے سورج طلوع ہو جائے گا تو اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اچھا، اوپر ہم نے پڑھا عبداللہ بن مسعود نے جو ایک بہت ہی اچھا مشورہ دیا تھا ہم سب کے لیے کہ اگر کوئی بات کا علم نہ ہو تو کہہ دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے. کون سے محدث تھے یہ عالم تھے جن کے پاس ایک شخص بہت دور دراز سے آیا تھا، کہہ رہے تھے آذربائیجان سے یا سیریا سے کئی دن کا سفر طے کر کے آیا تھا، اس نے 20 سوالات وہ لے کر آیا تھا، اور اس میں سے انہوں نے چند سوالات کے جواب دیے تھے، باقی تمام جوابات کے لیے کہہ دیا تھا کہ میں نہیں جانتا.
امام مالک
جی،
امام مالک
جی موتا تو ان کی کتاب تھی، امام مالک کا نام امام مالک تھا. تو امام مالک تھے، ان کے پاس 20 سوالات لے کر آیا تھا وہ شخص، اس نے اتنا نام سن رکھا تھا اور وہ اتنا حیران ہو اور زچ ہو گیا وہ شخص کہ جب وہ مسلسل سوالات کرتے جا رہا ہے تو آپ کہتے جا رہے کہ ماں ادری میں نہیں جانتا. تو کہنے لگا کہ آپ مشرق، یعنی آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ امام المحدثین ہیں، آپ عالم مدینہ ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو لقب دیے گئے تھے ماشاءاللہ، اور آپ کہہ رہے کہ میں نہیں جانتا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نہیں جانتا. تو آپ دیکھیں کہ ہر کوئی حرفاً مولا نہیں ہو سکتا، اور ہم سب انسان ہیں، تو ہم کو اس بات کو قبول کر لینا چاہیے کہ ہم کو ہر بات نہیں آتی ہے. اگر جو بات نہیں آ رہی تو بتا دیں کہ ہاں مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم، یا میں پوچھ کر بتا دوں گی. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. جب امام مالک رحمہ اللہ علیہ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں جو بات ان کو نہیں معلوم تھی انہوں نے نہیں کہی، اور ویسے بھی جو بات نہیں معلوم ہے ہمیں اقرار کر لینا چاہیے اس کا، کیونکہ ہمیں ہر بات نہیں معلوم ہو سکتی، ہم سب انسان ہیں. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تو وہی آتی تھی، لہٰذا آپ سے جب کچھ سوال کیا جاتا اور جب آپ نے اس کا جواب نہیں دیا تھا تو آپ کو بعد میں جبریل امین آ کر اس کو بتا دیا کرتے تھے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں جب انہوں نے مصر کا پوچھا تھا کہ یوسف علیہ السلام یا یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا مصر میں جا کر آباد ہونا کیسے ہوا ہو، اور بھی بہت ساری باتیں تھیں، تو آپ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں بتا دوں گا، لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے اور بعد میں جبریل امین کئی دن تک نہیں آئے. تو پھر اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر عاجزی ہو، کہ علم جب ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا علم ہم جیسے پڑھتے آئے ہیں نا کہ اچھل اچھل کر باہر نہیں گرتا ہی نکلتا ہے، بلکہ علم کی وجہ سے انسان کے اندر حلم اور بردباری آتی ہے، عاجزی آتی ہے. تو ہمارے اندر بھی عاجزی ہونی چاہیے. تو یہ علم والوں کی نشانیاں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتے. تو توبہ قبول نہیں ہوگی جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائے گی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کہتے ہیں کہ جس نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیں گے. تو اس سے پہلے پہلے اگر کوئی توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہوگی. اور ایک اور روایت میں ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوگا. جب لوگ اسے مغرب سے طلوع ہوتا ہوا دیکھیں گے تو ایمان لے آئیں گے، مگر یہ وہ وقت ہوگا کہ جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا. کون تھا وہ شخص جو اتنا بڑا اپنے آپ کو خدا کہا کرتا تھا لیکن آخر کر وہ بھی ایمان لے آیا تھا، لیکن اس کا ایمان لانا سے فائدہ نہیں لیا؟
فرعون
تھا. جی کیا کہا تھا آخر میں جب ڈوب رہا تھا کہ اب میں لایا ہوں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان. جی لیکن جب آخر وقت میری جو ایسا وقت ہوتا ہے جو موت کا قریب وقت ہو، تو ایسے وقت میں ایمان لانا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو توبہ بھی ایسے وقت میں فائدہ نہیں دیتی ہے کہ جب بالکل آخری وقت آ جائے. اتنے سال اللہ تعالیٰ نے دیے تو اس وقت کیا کرتے رہے اس وقت تک؟ لہٰذا توبہ کرنے میں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے. اور انسان یہ نہ سوچے کہ مجھ سے کیا گناہ ہوا کہ میں توبہ کروں، کیونکہ شیطان ہم کو اسی طرح بھلاوے میں ڈالتا ہے کہ تم تو نیک ہو، تم تو مسلمان ہو، تم تو پانچ وقت کی نمازی ہو، تم تو روزے بھی رکھتے ہو، تم تو اچھے نیک کام بھی کرتے ہو، تمہیں بھلے توبہ کی کیا ضرورت؟ لیکن آپ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ کتنے دن میں کتنی دفعہ توبہ کرتے تھے؟ 70 دفعہ
سے
زیادہ.
جی
70 سے 100 دفعہ. تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دن بھر میں استغفار کرتے رہیں، اور سید الاستغفار کو تو لازم پکڑ لیں. ابھی میں کل ہی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی تو اس میں یہ کوئی آرٹیکل پڑھ رہی تھی، میرے خیال سے کسی کبھی کا لکھا ہوا ہے آرٹیکل، تو اس میں یہی لکھا تھا کہ جب آپ کی کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو توبہ کر لیں، اور توبہ کرنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر طرف سے آپ کے لیے دروازے کھول دے گا. یعنی جو بھی مشکلات میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا نا حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور شکایت کرتا ہے کہ کھیت کھلیان سوکھے پڑے ہیں اور بہت تنگی ہو گئی ہے، کہا کہ استغفار کرو، یہی اس کا علاج ہے. اس کے بعد ایک شخص آتا ہے وہ کچھ اور شکایت کرتا ہے کہ میرے پاس جاب نہیں ہے، تو اس کو بھی وہی نسخہ بتاتے ہیں. اس کے بعد ایک اور شخص آتا ہے کہتے کہ میری اولاد نہیں ہے میں کیا کروں، تو کہا کہ استغفار پڑھو. تو جو ان کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کے اسٹوڈینٹس کہنے لگے کہ آپ نے سبھی کو ایک ہی علاج بتا دیا، کسی کا تو علاج کوئی ڈفرینٹ ہوگا. تو کہا پھر انہوں نے کون سی آیت پڑھی تھی، وہ سورہ نوح میں ہم پڑھتے ہیں نا، بہت ہی خوبصورت آیت ہے.
آسمان سے بارش اور اولاد.
الحمدللہ یعنی اتنی اچھی آیت ہے. آپ دیکھیں کہ اس میں بیٹوں کا بھی ذکر ہے، بارش کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دے گا. تو اس لیے استغفار ضروری ہے. تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم قیامت کا انتظار کریں یا موت کا انتظار کریں کہ اچھا آخری وقت آئے گا بڑھاپے میں کریں گے توبہ، کیونکہ ہمارے یہاں پر کانسیپٹ کیا بنا دیا گیا ہے کہ ینگ ایج میں تو آپ کو دین کے یہ نیک کام کوئی کرنا ہی نہیں ہے. یہ جو دینداری ہے، یہ دعائیں ہیں، یہ قرآن کی تلاوت ہے کثرت سے، یہ سب بڑھاپے کے کام ہیں، ریٹائرڈ لائف کے کام ہیں. نہیں، کیوں، ہم ابھی بھی کر سکتے ہیں، ابھی بھی کرنا چاہیے، بلکہ ہم کو یہی ایج زیادہ درست ہے کہ جب ہم بالکل تندرست ہوں. پھر بھی خیر آپ لوگوں میں ماشاءاللہ بہت ینگ لوگ ہوں گے، اب تو ہماری تو ہڈیاں بھی جواب دے گئی ہیں. یعنی اب کہیں نہ کہیں سے درد شروع ہو جاتا ہے، گھٹنوں میں، بیک پین، کہاں. یعنی انسان کو جیسے جیسے اس کی ایج بڑھتی جاتی ہے وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کے پاس وہ طاقت نہیں رہتی پہلے کی جیسے جیسے کہ پہلے تھی. تو پہلے جیسی طاقت ہوتی ہے، تو ینگ ایج میں آپ جتنی عبادت کریں گے، جتنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، اتنا زیادہ اس کا اجر ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ نوجوان جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے وہ عرش کے سائے میں ہوگا، اور نوجوان کی عبادت وہ بہت زیادہ بھاری قرار دی گئی ہے بہ نسبت بڑھاپے کی عبادت کے. تو اس لیے کیوں نہ ہم اس ایج سے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے جب ینگ ہوتے ہیں لوگ، تو اس سے فائدہ اٹھائیں اور توبہ اور استغفار کو لازم پکڑ لیں. تو بہرحال توبہ سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اور توبہ کے بہت سارے فائدے ہیں, لیکن بس توبۃ النصوح ہونا چاہیے, یعنی خالص توبہ ہونا چاہیے. اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ کشادہ کرتے ہیں تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے, اور اللہ تعالیٰ دن کے وقت ہاتھ کھلا رکھتے ہیں تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے, اور یہ عمل متواتر جاری رہتا ہے, یعنی مسلسل رہتا ہے, حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا. سبحان اللہ, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. آپ جانتے ہوں گے نا کہ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ سے کہ جیسے کہ جب ایک اونٹ جو سامان سے لدا ہوا تھا اگر صحرا میں گم ہو جائے کسی مسافر کا, اور جب وہ اونٹ اس کو مل جائے تو اس کو کتنی خوشی ہوگی, تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ سے. تو بہرحال معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہجرت اس وقت تک جاری رہے گی جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے, اور توبہ اس وقت تک قبول ہوتی رہے گی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. یہ بھی صحیح الجامع الصغیر میں اس کو اور ابو داؤد اس کو روایت کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جب قیامت کی یہ نشانی ظاہر ہو جائے گی تو پھر کسی شخص کی توبہ قبول نہ ہوگی, اور آج اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے, معافی مل سکتی ہے, بخشش ہو سکتی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس وقت کے منتظر نہ رہیں, یا انتظار نہ کریں کہ جب قیامت قائم ہوگی یا موت قریب آئے گی تو اس وقت معافی مانگیں گے. ابھی اس موقع کو غنیمت جانیے, اور جلد از جلد اللہ تعالیٰ کے آگے ہم جھک جائیں اور توبہ اور استغفار کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں. اور واقعی میں جو سکون اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے میں ملتا ہے, اور جو سکون اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے ملتا ہے, وہ آپ کو تکبر اور غرور سے نہیں ملے گا, اس سے منہ موڑ کر نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی رسول اللہ کی طرح دن میں 100 100 دفعہ استغفار کرنے والے بنیں, اور خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کریں. آمین. اس کے بعد جو نشانی بتائی گئی ہے, دابۃ الارض کا خروج, یعنی جو زمین کا جانور ہے وہ نکلے گا. اور سورہ نمل میں ہم کو اس کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 82 میں, جب ان پر عذاب الہی کا وعدہ ثابت ہو جائے گا تو ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا, لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے. تو اس سے یہ قرآن کی آیت سے یہ دلیل ہمیں ملتی ہے, یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ زمین سے جانور نکلے گا جو باتیں کرے گا. ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حسن اور قتادہ رحمہ اللہ علیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ تکلمہم, ان سے کلام کرے گا, کہ مطلب یہ ہے کہ وہ ان سے واضح طور پر مخاطب ہوگا. اور ابن جریر رضی اللہ عنہ نے اس بات کی ترجیح دی ہے کہ وہ جانور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے. انہوں نے اس قول کو عطا اور علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے, اور ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ قول ابن عباس اس کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ وہ جانور لوگوں کو نکال باہر کرے گا, یعنی کافر کی پیشانی پر کافر اور مومن کی پیشانی پر مومن لکھ دے گا, واللہ عالم. لیکن اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ جانور کلام کرے گا جیسے کہ انسان کلام کرتے ہیں, اور یہی بات قرآن کی آیت سے پتہ چلتی ہے, اور یہی بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے. اور حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک قیامت ہرگز قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھو گے. پھر آپ نے ان نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے جانور کا بھی ذکر کیا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 6 نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے اعمال میں جلدی کرو, ان میں سے ایک یہ ہے کہ جانور کا نکلنا. یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو ان تمام احادیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زمین سے ایک عجیب و غریب, یعنی اس کی جو خلق, یعنی جو جیسے تخلیق کی گئی ہوگی, اس کی جو جبلت ہوگی, وہ جانور رونما ہوگا جو لوگوں سے کلام کرے گا اور کافر اور مومن کی نشاندہی کرے گا. یہ جو کافر اور مومن کی نشاندہی کرے گا یہ ابن عباس کی تفسیر ہے, ان کا اوپینین ہے, لیکن وہ کلام کرے گا اور یہ سب سے بڑی نشانی ہوگی. اصل میں اس کا وقت کون سا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث یاد کی جسے میں آج تک نہیں بھولا ہوں, اور میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا, چاشت کے وقت زمین سے ایک جانور نکلے گا, ان میں سے جو نشانی پہلے نمودار ہو تو دوسری بھی فوراً ظاہر ہو جائے گی. تو چاشت کا وقت ہوگا, یعنی جس وقت ہم صبح کی نماز پڑھتے ہیں, سورج جب طلوع ہو جاتا ہے اچھی طرح سے, اس کے بعد کا وقت ہوگا. اور مغرب سے طلوع آفتاب کی نشانی بھی اس کے انتہائی قریب ہی ظاہر ہوگی. اور اس کے ظہور کے بعد کسی کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہ دے گا جب یہ خروج ہو جائے گا, جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تین اشیاء کا ظہور ہو جائے تو پھر کسی نفس کے لیے اس کا ایمان آنا فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا، جس میں طلوع آفتاب، دھواں اور زمین کے جانور کا خروج ہے۔ اور بعض روایت میں اس کی کیفیت یوں بیان کی گئی ہے کہ اس کے پر اور ٹانگیں ہوں گی، یعنی وہ جانور کی، وہ زخیم شکل و صورت کا ہوگا، یعنی بہت زیادہ بڑا۔ اگر گھوڑا تین دن تک دوڑتا رہے تو اسے جتنا عرصہ لگتا ہے اتنے عرصے میں اس جانور کا صرف ایک تہائی حصہ نکلے گا۔ اس کی آنکھیں خنزیر کی آنکھوں جیسی ہوں گی، اس کا سر بیل کے سر کی مانند ہوگا، کان ہاتھی کے کانوں کی طرح ہوگے۔ یہ اور اس طرح کی بہت ساری روایت جو ہے جو صحیح سند کے اعتبار سے صحیح درجے کو نہیں پہنچتی، لیکن یہ کچھ لوگوں کے اقوال ہیں اصل میں، لیکن اتنا بہرحال صحیح ہے، جو صحیح بات پتہ چلتی ہے کہ وہ بہت بڑا ہوگا، جسمانی اعتبار سے بڑا ہوگا، واللہ عالم۔ یہ صحیح حدیث سے اس کی حیثیت ہمیں نہیں پتہ چلتی۔ آپ سوچیں کہ کیسا وہ وقت ہوگا نا، یعنی کتنا ڈر ہوگا۔ ابھی سے سن کر ہمیں ڈر لگتا ہے کہ جب جانور نکل جائے گا تو کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، یعنی اللہ نہ کرے کہ ہم وہ لوگ ہوں جن پر قیامت قائم ہو۔ زمین میں دھنسنا، یہ ایک اور نشانی ہے قیامت کی۔ اچھا، عبداللہ بن عمر جو تھے وہ کس کے بیٹے تھے جن سے یہ تینوں احادیث روایت ہیں، مطلب جنہوں نے کہا کہ میں وہ حدیث بھولا نہیں ہوں؟ اور عبداللہ بن عمر، تو عبداللہ بن عمر کس کے بیٹے تھے؟
العاص کے بچے
تھے، جس میں ایک عمر رضی اللہ عنہ کے ماموں بھی تھے جنہوں نے ان کو پروٹیکشن دیا تھا، تو عمر بن عاص کے بیٹے تھے۔ اور وہ واو سائلنٹ ہے اصل میں۔ تو بہت ساری، آپ کو یاد ہوگا کہ بہت ساری احادیث انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھ لی تھی عبداللہ بن عمر نے، کیونکہ وہ لکھنا جانتے تھے اس زمانے میں، تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ احادیث بھولا نہیں ہوں، کیونکہ ان کے پاس لکھی ہوئی تھی۔ تو زمین میں دھنسنا، قیامت سے پہلے تین جگہ پر خصف یعنی زمین میں دھنسنے کا عمل واقع ہوگا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرت العرب میں۔ اور یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، حذیفہ بن اسید غفاری سے روایت ہے کہ ہم لوگ باہم گفتگو کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا ہم لوگ قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے ان کا ذکر فرمایا کہ دھواں، دجال، دابت الارض، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، نزول عیسیٰ بن مریم، یاجوج ماجوج کا خروج، مشرق میں خصف یعنی زمین میں دھنسنا، مغرب میں خصف، ایک اور خصف جزیرت العرب میں، اور آخر میں یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی جانب ہانکے گی۔ صحیح مسلم۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت میں یہ لفظ ہم کو ملتے ہیں کہ قیامت کے قریب صورتوں کا بدل جانا، زمین میں دھنسنا اور پتھروں کی بارش کا عمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ صحیح ابن ماجہ، کتاب الفتن۔ تو یعنی صورتیں بھی بدل جائیں گی، انسانوں کی صورتیں چینج ہو جائیں گی اور پتھروں کی بارش بھی ہوگی۔ اور کون سی قوم تھی جس پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی؟ پتھروں کی بارش کون سی قوم تھی؟ لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام پر جو عذاب آیا تھا اس میں پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ اور ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جزیرت العرب کا خصف مدینہ منورہ کے قریب مقام بیدا میں ہوگا۔ اور حفصہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لشکر اس گھر یعنی بیت اللہ پر چڑھائی کا قصد یعنی ارادہ کرے گا، حتیٰ کہ جب وہ کھلی جگہ میں پہنچے گا اس کا درمیانی حصہ زمین میں دھنس جائے گا، پہلا حصہ آخری حصے کو بلائے گا، پھر وہ بھی دھنس جائے گا، ان کی خبر بتانے کے لیے سوائے ایک بھگوڑے کے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے جو ہم پہلے بھی پیچھے پڑ چکے ہیں، یعنی کثرت سے زمین کا دھنسنا ظاہر ہوگا، جیسے زلزلے آتے ہیں، اور جب زلزلہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ بیچ سے زمین ہٹتی ہے دو طرف اور جو اوپر کی چیزیں اس کے اندر چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ مکہ اور مدینہ کی بربادی، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ کوئی آدمی بھی بیت اللہ کا حج کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ لا تقوم الساعۃ حتی لا یحج البیت۔ اور امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ عبد الرحمن نے شعبہ کے واسطے سے جو بیان کیا کہ لا تقوم الساعۃ حتی لا یحج البیت، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج بننا ہو جائے۔ اور ایک اور حدیث میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیت اللہ کا حج اور عمرہ یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی ہوتا رہے گا، یعنی ہو سکتا ہے پھر یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد چونکہ عیسی علیہ السلام ہوں گے نا، عیسی علیہ السلام بھی وہاں، ہم جانتے کہ وہیں پر وہ نماز کی امامت کروائیں گے، تو کچھ عرصہ تو ہوتا رہے گا، لیکن بالکل جو آخری وقت ہوگا تب اس وقت وہاں کوئی نہ ہوگا. تو ابن کثیر رحمہ اللہ ان روایت کے بارے میں جو باہم جو ایک اختلاف ہو رہا ہے اس کو تطبیق دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد بھی لوگ کعبہ کا حج اور عمرہ کرتے رہیں گے، پھر یاجوج ماجوج ہلاک ہو جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ان کے پاس رزق کی بھی فراوانی ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ ایک ٹھنڈی نرم ہوا چلائیں گے جو ہر مومن کی روح کو قبض کرے گی. اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے، مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کر کے انہیں رسول اکرم کے ساتھ آپ کے حجرے مبارک میں دفن کر دیں گے، پھر دو چھوٹی پنڈلیوں والے شخص کے ہاتھوں کعبہ کی بربادی ہوگی. یعنی اتنا عرصہ لوگ حج بھی کریں گے اور عمرہ بھی کریں گے، اور یاجوج ماجوج ہلاک ہو چکے ہوں گے، پھر مومنوں کی روح قبض ہوگی تو کعبہ کی بربادی واقع ہوگی اور پھر قیامت قائم ہوگی. واللہ عالم. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعبہ کو دو پتلی پنڈلیوں والا ایک حقیر حبشی تباہ کر دے گا. ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا میری نظروں کے سامنے وہ پتلی ٹانگوں والا سیاہ آدمی ہے جو خانہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو اکھاڑ پھینکے گا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، خون بہایا جائے گا، زیب و زینت ظاہر ہوگی، عمارتیں اونچی بنائی جائیں گی، بھائیوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اور بیت اللہ کو آگ لگا دی جائے گی. یہ بھی صحیح مسند احمد طبرانی کی روایت ہے. اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو آگ بھی لگ چکی ہے جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. اور اونچی عمارتیں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی اونچی عمارتیں کہ وہاں سے آپ کو باہر کا حصہ نظر نہیں آئے گا. کعبۃ اللہ کے آس پاس آپ دیکھیں چاروں طرف سے اونچی عمارتوں سے جیسے کہ گویا اس کو گھیر دیا گیا ہو. اور زیب و زینت، جتنا زیادہ آج زیب و زینت کا اظہار ہے یا جتنا آج، اگر آپ اس کی رپورٹ پڑھیں گے، بہت سال پہلے کی بات ہے، میں نے کہیں رپورٹ پڑھی تھی، اب تو اتنا یاد بھی نہیں رہا، لیکن ابھی لیٹسٹ رپورٹ آپ لوگ جان سکتے ہیں، انٹرنیٹ سے تو آج کل ہر چیز معلوم ہو جاتی ہے. تو کہا جاتا ہے کہ جو میک اپ کی جو زیادہ تر اشیاء ہے، میک اپ کا سامان سب سے زیادہ عرب کنٹریز میں سیل ہوتا ہے اور ویسٹرن کنٹریز میں. اور یہ اس کی جو انڈسٹری ہے میک اپ کی چیزیں بنانے والوں کی، سب سے زیادہ لوٹ مار وہیں مچی ہے. یعنی بہت مہنگا سیل ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ سب سے زیادہ سیل ہونے والی چیزیں میک اپ کی چیزیں ہیں. تو یہ جو زیب و زینت ظاہر ہوگی، دراصل انسانوں میں بھی زیب و زینت کا شوق ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ ہم جو تزئین و آرائش میں لگے ہیں کہ اب ہمارا، یعنی اتنی عام ہو گئی یہ چیزیں کہ ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. گھر کو بہتر بنانا، باہر گارڈنز آپ دیکھ لیں، یعنی ہر طرف زیب و زینت کا اظہار ہے. اچھا چلیں چھوڑیں، عورتوں خواتین کو تو خواہش ہوتی ہی ہوتی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھی ہے ان کی زیب و زینت کا. لیکن آپ دیکھیں مردوں کے سلون کتنے کھل چکے ہیں، یعنی کہا جاتی کہ ان کے بھی پارلر ہیں جس میں ان کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، ورنہ کیا ہم تصور کر سکتے کیونکہ مرد بھی کبھی پارلر جائیں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ ہر طرف زیب و زینت کا اظہار ہو چکا ہے. اور اگلی حدیث میں ابو ہریرہ جس کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ مدینہ منورہ کو خیر اور بھلائی پر چھوڑ جاؤ گے، پھر قیامت کے قریب وہاں وحشی جانور، درندے اور چرندے بسنے لگیں گے. قبیلہ مزینہ کے دو چرواہے مدینہ منورہ اپنی بکریاں لینے آئیں گے تو وہاں بکریاں نہیں بلکہ صرف وحشی جانور پائیں گے، پھر واپس لوٹ جائیں گے. جب سنیت الوداع کی گھاٹی میں پہنچیں گے تو وحشت کی وجہ سے یا قیامت کی وجہ سے منہ کے بل گر پڑیں گے. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. اس قدر برا حال ہوگا. اور نیک لوگوں کا خاتمہ اور بدترین لوگوں کی بقا، قیامت سے پہلے تمام نیک لوگوں کی ارواح قبض کر لی جائیں گی اور دنیا میں صرف بدترین لوگ ہی باقی رہ جائیں گے، پھر ان پر قیامت قائم ہوگی. اور اس کے جو دلائل ہیں وہ یہاں دیے گئے ہیں. ابو ہریرہ ہی والی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس طرح چھانٹ لیے جاؤ گے جیسے اچھی کھجوریں ردی کھجوروں سے چھانٹ لی جاتی ہیں، تم میں سے نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے اور صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے. اور ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگ دنیا سے ایک ایک کر کے اٹھ جائیں گے اور ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے جن کی حیثیت اللہ کے نزدیک جو یا کھجور کے کچرے جیسی ہوگی، جن کی اللہ تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہ ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں پر قیامت قائم کریں گے. یہ بھی صحیح بخاری ہی کی روایت ہے. اور ایک اور روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف فضول لوگوں پر ہی قیامت قائم ہوگی. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ زمین میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. اور ابن مسعود کی روایت میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت صرف بدترین لوگوں پر ہی قائم ہوگی اور وہ لوگ بدترین ہوں گے جن کی زندگی میں قیامت قائم ہوگی. یہ سب صحیح مسلم صحیح بخاری ہی کی روایت ہیں. تو اللہ تعالیٰ اتنا تو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نیک ہیں, لیکن ہم کوشش کر سکتے کہ ہم نیک بنے یا نیک رہیں کہ ہم پر قیامت قائم نہ ہو. اور دیکھیں ہمیں تو جیسے تیسے ہمارا وقت گزر گیا. جیسے ابھی اس دن ایک پوسٹ تھا نا کسی کا کہ اپنے والدین سے ڈرنے والے ہم آخری اور اپنے بچوں سے ڈرنے والی ہم پہلی قوم ہیں. کسی نے پڑھا تھا یہ والا جملہ؟ بعض جملے کچھ بہت ہی اچھے آ جاتے ہیں اقوال کوئی بھیجتا ہے لکھ کر, تو کہ واقعی میں والدین کا جیسے ڈر ہونا چاہیے, یہ جو ایک ادب تمیز لحاظ ہونا چاہیے وہ تو تقریباً ختم ہی ہوتا جا رہا ہے. پہلے کے جیسا باقی ہی نہیں رہا, بہت کم ہی جگہ باقی رہا ہوگا. اور ہم تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایک وقت تھا, خیر بچوں کے سامنے زیادہ ہم اپنی باتیں بھی نہیں کہنا چاہیے, بچے اس سے بھی زچ ہو جاتے ہیں, کہ ہم اپنے والدین کی آنکھوں سے بھی ڈر جاتے تھے کہ ان کی آنکھوں کے اشارے سے پہچان لیتے تھے کہ وہ خوش ہیں یا ناراض ہیں. اور جب مہمان آ جائے تو مجال ہے کہ ہم کچھ کہہ سکیں یا کچھ کھا سکیں پہلے, جب تک کہ مہمان اچھی طرح یعنی ان کو سرو نہ کر دیا جائے بچوں کو کوئی چیز نہیں ملتی تھی. اور یہ بھی کہ ایک تمیز ادب لحاظ تھا, لیکن آپ دیکھیں کہ وہ سب دھیرے دھیرے ختم ہی ہوتا جا رہا ہے. تو بہرحال ہم کیوں نہ کوشش کریں کہ ہم بہتر سے بہتر بننے کی کوشش کریں, اور کوشش کریں کہ یہ علم اپنی اولاد کو بھی منتقل کر کے جائیں, کہ صرف ہمیں ہماری ہی فکر نہ ہو, ہم کو اپنی آنے والی نسلوں کی بھی فکر ہونا چاہیے کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی نیک لوگوں میں شامل ہوں. اللہ نہ کرے کہ ان کے اوپر قیامت قائم ہو, کیونکہ جو بدترین لوگ ہوں گے, جو شر پسند ہوں گے, انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی. پھر آگ کا خروج ہوگا. قیامت کی نشانیوں میں سے آخری نشانی آگ کا خروج ہے. یہ آگ یمن کے دارالحکومت حضرموت کی طرف سے نکلے گی اور تمام لوگوں کو ہانک کر میدان محشر جو کہ ملک شام میں ہوگا اس کی طرف لے جائے گی, اللہ عالم, لیکن ہانک کر لے جائے گی. اور حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ قیامت تب قائم ہوگی جب 10 نشانیاں ظاہر ہو جائیں, اور اس میں ایک جو آخری ہے یمن کی جانب یا عدن کی جانب سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانکے گی. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. اور ایک اور روایت میں ہم کو الفاظ ملتے ہیں کہ آخری نشانی یہ ظاہر ہوگی کہ یمن کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف ہانکے گی. اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے حضرموت کی حضرموت کے سمندر کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو جمع کرے گی. صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول, اس وقت کے لیے آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ یہ قابل غور ہے. آپ نے فرمایا تم لوگ ملک شام میں رہائش اختیار کر لینا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا حشر 3 فرقوں میں ہوگا. ایک فرقے والے لوگ رغبت کرنے والے ڈرنے والے ہوں گے, اور دوسرا فرقہ ایسے لوگوں کا ہوگا کہ ایک اونٹ پر 2 آدمی سوار ہوں گے, کسی اونٹ پر 3 ہوں گے, کسی اونٹ پر 4 ہوں گے, اور کسی پر 10 ہوں گے, اور باقی لوگوں کو آگ جمع کرے گی. یہ تیسرا فرقہ اہل کفر و شرک ہوگا. جب وہ کیلولہ کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ ٹھہری ہوگی. جب وہ رات گزاریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ وہاں ٹھہری ہوگی. جب وہ صبح کریں گے تو آگ بھی صبح کے وقت وہاں موجود ہوگی. اور جب وہ شام کریں گے تو آگ بھی شام کے وقت ان کے ساتھ موجود ہوگی. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. اسی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ آگ بھی صرف کیا ہوگا, یعنی مومنوں کو تکلیف نہیں دے گی وہ آگ, بلکہ وہ کافروں اور مشرکوں کے لیے ہوگی یا انہیں کو تکلیف دے گی. تو یہ قیامت سے پہلے جو واقعات رونما ہونے والے تھے ان کا ذکر تھا. اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو چھوٹی موٹی اور بھی بہت ساری نشانیاں ملتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں کون سی ہوگی جو آج ہمارے دور میں ظاہر ہو رہی ہیں, اور بڑی نشانیاں تو عین قیامت کے وقت ظاہر ہوں گی. ایک سوال ہے, کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا دجال اولاد آدم میں سے ہے؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ دجال اولاد آدم میں سے ہی ہے, اور بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ وہ شیطان ہے, اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا باپ انسان ہے جبکہ اس کی ماں جن ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایسے تمام اقوال انہوں نے کہا تھا کہ درست نہیں ہے, یعنی شیخ صالح العثیمین نے کہا تھا. ظاہر وہ یہی ہے کہ دجال اولاد آدم میں سے ہی ہے، وہ بھی کھانے پینے جیسے امور کا محتاج ہوگا، اور اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام اسے انسان کو، وہ انسان ہی ہوگا تو قتل کرنے کی طرح ہی قتل کریں گے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے تعلق سے جو ایسی باتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ ماں باپ اور یہ جن الگ شیطان ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں. اور کیا دجال کا ظہور مردوں پر بھی ہوگا، یہ بھی سوال کیا گیا تھا، تو اس کا جواب ہے کہ وہ زندوں کی طرف بھیجا جائے گا. تو اس کی جو فتاوی کمیٹی ہے اس نے اس کا جواب دیا تھا کہ دجال صرف زندوں پر ہی خروج کرے گا، رہی بات مردوں کی تو انہیں صرف قیامت کے بعد ہی اٹھایا جائے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس کے بعد پھر تم سب یقیناً مر جانے والے ہو، پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے. پھر ایک اور اعتراض لوگ بار بار کرتے ہیں کہ دجال کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں احادیث میں دجال کو کائنات کا سب سے بڑا فتنہ کہا گیا ہے، اور یہ اس قدر عظیم فتنہ ہوگا تو اس کا ذکر پھر قرآن میں کیوں نہیں ملتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں اہل علم نے قرآن سے دجال کا وجود ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. جیسے کہ ہم نے پڑھا نا بھی کہ جو نشانیاں ثابت ہوں گی، یوم یاتی باد آیت ربی کا لا ینفع نفسا ایمانھا، کہ جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہوں گی تو اس دن کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا. اور ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جن نشانیوں کا ذکر اس آیت میں ہے ان میں دجال بھی شامل ہے، اور حدیث سے ہی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جب تین چیزیں ظاہر ہو جائیں تو کسی شخص کو اس کا ایمان لانا مفید ثابت نہیں ہوگا، جو ہم ابھی پڑھ چکے ہیں. تو بہرحال یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں واضح طور پر دجال کا ذکر ہم کو کہیں نہیں ملتا، یعنی وضاحت کے ساتھ دجال کا ذکر ہم کو نہیں ملتا. اور کیوں نہیں ملتا؟ ہم کیوں کہنے والے کوئی نہیں ہوتے، کیونکہ احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے دجال کا نزول ضرور ہوگا، کیونکہ یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہے اس میں، اور یاجوج ماجوج کا ذکر تو ہے، فرعون کا بھی ذکر ہے، دجال اس سے ادنا ہے، اس وجہ سے ہو سکتا ہے اس کا ذکر قرآن میں نہ کیا گیا ہو. لیکن کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ قرآن میں دجال کا ذکر نہ کرنے کا سبب جو حقیقی علم ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. حافظ ابن حجر نے بھی اس بارے میں یہی نتیجہ نکالا ہے کہ اس کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، اور اگر کچھ غور کیا جائے تو قرآن میں دجال کے ذکر کا نہ ملنا اس کی حکمت یہ ہے، معلوم ہوتی ہے کہ حدیث کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض اہم امور کا ذکر قرآن کی وجہ صرف حدیث ہی میں کیا ہے، جیسے کہ دجال کا ذکر ہے. اسی طرح غیر شادی شدہ زانی کے لیے 100 کوڑوں کے علاوہ 1 سال جلا وطنی کی سزا کا ذکر ہے حدیث میں، اور شادی شدہ زانی کے لیے رجم کی سزا بھی حدیث میں ہی ذکر کی گئی ہے. پھوپھی اور بھتیجی کو یا خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اس بات کا ذکر بھی صرف حدیث میں ہے. اور بھی زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، نماز کی رکعتیں ہیں، تعداد ہے، الفاظ اذان ہیں، مناسک کے حج ہے، اور بھی بہت سارے ایسے مسائل ملیں گے جن میں آپ کو صرف حدیث میں ذکر ملے گا، قرآن میں ذکر نہیں ملے گا. تو بہرحال دجال کے علاوہ بھی بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں بلکہ صرف حدیث میں ملتا ہے. تو جب ہم ان تمام مسائل کو تسلیم کرتے ہیں تو اسی طرح دجال کی پیش گوئی پر بھی ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ، ہم پر واجب ہے. اور یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا حقیقی علم جان رکھتا ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا دجال کا. اور دجال کے یہ کانا ہونے کا جو مفہوم ہے، جو سعودی فتاوی کمیٹی ہے، وہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ دجال کا کانا ہونا حقیقی ہے، یعنی دجال حقیقی طور پر کانا ہوگا، کیونکہ کلام میں اصل حقیقت ہی ہوتی ہے. اور گناہوں کی کثرت اللہ تعالیٰ کے عمومی عذاب کا سبب ہوگی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت میں گناہ عام ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا عذاب سب پر نازل فرما دے گا. یہ سن کر ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیا ان میں نیک لوگ نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں. پھر ام سلمہ نے عرض کیا تو پھر ان نیک لوگوں کو کیوں عذاب ہوگا؟ آپ نے فرمایا دنیا میں نیک لوگوں پر بھی گناہگار لوگوں جیسا عذاب آئے گا، لیکن روز قیامت نیک لوگ اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف لوٹ آئیں گے، یہ لوٹ جائیں گے. یہ بھی صحیح حدیث ہے. اور ایسا بدترین وقت بھی آئے گا کہ لوگ سر عام بدکاری کریں گے. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ لوگ راستوں میں گدھوں کی طرح بدکاری کریں گے. استغفر اللہ. اور ابو ہریرہ کی روایت میں ہے، یہ الفاظ ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت کے ختم ہونے سے پہلے ایسا وقت آئے گا کہ مرد عورت کے ساتھ راستے میں بدکاری کرے گا. اس وقت لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہوگا جو کہے گا اگر تم اس دیوار کے پیچھے چلے جاتے تو بہتر ہوتا. صحیح ابن حبان لا حول ولا قوت الا بالله. اور آپ دیکھیں کہ کچھ علاقے, ابھی کہا جاتا ہے کہ کچھ کنٹریز میں کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر اسی طرح سے یعنی زنا عام ہے ہونا, بلکہ کچھ کلبز ایسے بتائے گئے ہیں جن کا نام ہی وہ شیطان کے نام پر رکھا گیا ہے, یعنی شیطان کی پارٹی یا گروپ آف شیطان کے نام سے رکھا گیا ہے, اور جو اس چیز کو بالکل بھی معیوب نہیں سمجھتے ہیں. اللہ تعالی رحم فرمائے. تو یہ تمام احادیث جو تھی ہم نے پڑھی, اس میں جو آپ کے سامنے احادیث پیش کی گئی تھی, تمام دوسری جو کتابوں کی احادیث تھی وہ بھی اس میں ڈال دی گئی تھی, یعنی سب کو سمو دیا گیا اس میں جو ترمذی میں ہیں یا ابن حبان جامع ابن حبان اور بھی جو محدثین کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. تو جو ریپیٹڈ احادیث تھی اس کو نہیں لیا گیا, بلکہ جو نئی نئی احادیث تھی ہر کتاب میں اس کو جمع کر دیا گیا تھا. یہ تمام قیامت کی نشانیاں تھیں. اب یہ تمام باتوں کو سامنے رکھ کر, ان احادیث کو سامنے رکھ کر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے یا ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں, ہم اپنے وقت کو ضائع کرنے کی بجائے اس کو اچھے کاموں میں لگائیں, اور جتنا ہو سکتا یعنی ذکر و اذکار, اور ذکر و اذکار میں سب سے بیسٹ ذکر اللہ تعالیٰ کی یاد نماز ہے. تو نماز کے فارم میں اللہ تعالیٰ کی یاد کریں, اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر قرآن کی تلاوت آتی ہے, پھر اس کے بعد جو صبح شام کے اور روزانہ کے روزمرہ کی جو دعائیں ہیں یا ذکر ہے, افضل الذکر لا الہ الا اللہ یا الحمد للہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, جو بھی موقع آپ کو ملتا ہے کام کرتے کرتے پکاتے پکاتے استغفار کرتے رہیں. تو اپنے وقت کو ذرا سا بھی ضائع نہ کریں, اور اس سے جو بھی وقت اللہ تعالی نے ہم کو دیا ہے دنیا میں, اس سے جتنا فائدہ ہو سکتا ہے اتنا فائدہ ہم اٹھانے کی کوشش کریں تاکہ ہم آخرت میں کامیاب قرار پائیں. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق دے, آمین. اگلے ہفتے کی جو ڈیٹیل ہے میں آپ لوگوں کو لکھ کر گروپ پر سینڈ کر دوں گی, تو آپ لوگ پڑھ بھی لیجئے گا, اور ابھی سے پریپئر کریں آپ لوگ. اور مجھے, میں نے آپ سے جو کہا تھا کہ ہم لوگ جو شروع کریں گے ٹاپک, آپ لوگ اس کے بارے میں مجھے اپنی رائے بھی دے دیجئے گا. جزاک اللہ خیرن. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.